نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درود شریف کے مسائل بک میں سے اگلا ٹاپک دیکھیں گے. ہمارا ٹاپک ہے درود شریف پڑھنے کے مواقع. مواطن الصلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب کا پیج ہے 45-45. مواطن کا لفظ آپ نے دیکھا, یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم وطن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جگہ اصل میں اس میں بہت تو نون ہے, تو مواطن اصل میں اسم ظرف مکان ہے کہ وہ مواقع جہاں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو مواطن مراد مواقع, کن جگہوں پہ. اب یہاں مواطن کیوں کہا, مواقع کیوں نہیں کہا گیا؟ تو کچھ تو وقت ہوں گے, کچھ جگہیں ہوں گی, مختلف اوقات, گھڑیاں, ٹائم, اس لحاظ سے اس کو جمع کر دیا گیا. اس میں یعنی مختلف چیزوں کا جمع ہونا آتا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ اس میں دیکھیں گے, مسئلہ نمبر 24. نماز ختم کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا مسنون ہے, اور یہ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. شاید ہی کوئی مسلمان ہے کہ جو نہ پڑھتا ہو. اس روایت کو پڑھتے ہیں. عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. حضرت فضالہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا, تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی اور دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا, اور جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے. پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے, اور اس کے بعد جو دعا چاہے وہ مانگے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درود کے بغیر دعا مانگتے سنا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا. بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی سی وسپر کی آواز آ جاتی ہے, اسی قسم کی آواز ہے, ورنہ بہت اونچی آواز سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ تشہد میں بیٹھ کر اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے جلدی کی, حرام اور حلال کا لفظ نہیں بولا. ہم عموماً ایسے وقتوں پہ فتوے دے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حرام کیا, یہ غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ فرض نہیں ہے, یہ نماز کا رکن نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ ہو. مقصد یہ کہ ایسا نہ کرتا تو بہتر تھا. پھر اس کو بلایا, اس کو یا کسی دوسرے بندے کو کہا, تو پورا طریقہ ایکسپلین کر دیا کہ جب کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے, جیسے شروع میں ہم کرتے ہیں ثنا, جس کو بولتے بھی ہم اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدی کا. پھر اس کے بعد حمد کرے یعنی سورہ فاتحہ پڑھے, پھر تشہد میں اللہ کے نبی پر درود بھیجے, پھر دعا مانگے. تو اس میں سے ہمارے لیے عمل کی بات بہت واضح ہے کہ نماز میں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے, اس کو چھوڑ کے بعد کی دعا. یہ جو بعد کی دعائیں ہیں نا, یہ وہ ہیں جو کہ ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں, نماز کے دوران لیکن آخر میں. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایسے وقتوں میں ہم بس ایک رٹی رٹائی دعا مانگ لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ وہ دعا جو کہ دل سے مانگی جائے. آپ کو تھا کہ نماز میں سب سے قیمتی وقت جو ہوتا ہے نا, وہ تشہد کے بعد کا دعاؤں کے لیے ہوتا ہے. سجدہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن سجدے میں عام دعائیں ہم نہیں مانگتے, اور وہی مانگ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے مانگی, یا پھر مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں, اور وہ ہیں بہت ساری وہ بھی. لیکن صحابہ کرام کی عادت مبارک کیا تھی کہ نماز کے آخری تشہد میں لمبی دعائیں مانگتے, پھر سلام پھیرتے اور اس کے بعد اذکار یا اوراد. اوراد کہتے ہیں ورد کو, ورد کی جمع. ٹھیک ہے, ہمارے کلچر میں کیا ہے, نماز جلدی جلدی پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم اور پھر لمبی سی دعا. تو یہ ایک ایسے ہی ہے مجھے جو سمجھ آتی ہے بات, کہ ٹیلی فون کال ملی ہو تو اس وقت تو جلدی جلدی دو منٹ میں بات کر کے پھر ریسیور نیچے رکھ کے تو پھر باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ صرف ایک مثال ہے. نماز میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے اور انسان کو اپنی نماز کو بہت زیادہ زندہ اور اس طرح کا کرنا چاہیے کہ نماز کے دوران اس کی کیفیت ہو. کسی نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کل بھیجی, سن کے میرے بھی دل کو کچھ ہوا. خلاصہ کیا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک نیو مسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا, پھر مسجد میں گئے تو نماز پڑھی دونوں نے. یہ کہتا ہے کہ میری قصر نماز تھی, میں تو پڑھ کے فٹافٹ باہر آ گیا کہ جلدی سے پڑھ کے آ گیا ہوں. اب میں اس کا انتظار کرنے لگا, جب انتظار کر رہا ہوں تو کافی دیر ہو گئی, 45 منٹ کے بعد وہ شخص باہر آیا. تو ظاہر ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوا تھا, تو کہتا ہے کہ آتے ہی اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور شرمندگی کے انداز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو, میری وجہ سے تمہیں دیر ہوئی, لیکن جو بات تھی اگلی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کیونکہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ اصل ہی بات سناؤں. اس نے کہا کہ یعنی اس کا ٹاپک کیا تھا کہ اور میرے آنسو نکل آئے, پڑھ کے پوری سنا دو پھر جو بھی کمی بیشی ہے اللہ مجھے معاف کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ جو نو مسلم تھا نماز پڑھنے مسجد میں گیا. میں قصر کی آدھی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر میں باہر آ گیا, لیکن اسے وہاں سے باہر آنے میں 45 منٹ یعنی 45 منٹس لگ گئے. میں حیران تھا کہ یہ شخص میرا اتنا بھی خیال نہیں کر سکتا, مجھے باہر کھڑا کر گیا. اب دیکھیں ایسے وقت میں غلط فہمی آتی ہے نا, بدگمانی آتی ہے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور انتہائی شرمندگی اور عاجزی سے کہنے لگا. اب یہ جو وہ کہنے لگا نا, یہ ہم سب اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. کہنے لگا, اصل میں تم لوگوں نے بچپن سے اللہ کا ذکر سنا ہوتا ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہو, اس لیے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا تصور ذہن میں لانے میں کتنی آسانی ہوتی ہوگی. مجھے تو آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنے ذہن کو یکسو کر کے یہ کیفیت لانے میں کہ ایسے لگے جیسے میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں. آپ مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں جلدی سے اللہ کے تصور میں اپنے آپ کو یکسو کر سکوں. میری آنکھوں سے ایک دم آنسو نکل پڑے, شرم سے میرا سر جھک گیا, میرے دامن میں اپنے ایمان کی کمتری کے سوا کچھ بھی نہ تھا. اب ہم دیکھ لیں ہماری نمازیں کیسی ہیں. تو نماز جو ہے نا, یہ ایکسرسائز کا نام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے. اس کو جتنا ہم زندہ کر سکیں اتنا کرنے کی ضرورت ہے. اگلے مسئلے پہ چلتے ہیں. مسئلہ نمبر 25, نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا مسنون ہے. عن ابی امامة ابن سہل رضی اللہ عنہ انہ اخبرہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد التکبیرۃ الاولی سرا فی نفسہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویخلص الدعاء للجنازۃ فی التکبیرات ولا یقرأ فی شیء منہن ثم یسلم سرا فی نفسہ. حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے فاتحہ پڑھنا, پھر دوسری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا, پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کی کرنا اور ان تکبیرات میں قرت نہ کرنا, اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اسے شافعی نے روایت کیا. تو یہاں سے آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا. لوگوں نے اور بھی چیزوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئیں, تو اسی طرح آج ہماری امت میں نماز جنازہ کے طریقے میں بھی کچھ کمی بیشیاں موجود ہیں. مسنون عمل یہی ہے, چار تکبیرات ہیں اور ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے. کب آپ نے آخری دفعہ پڑھی آپ کو یاد ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک نہیں پڑھی وہ ہاتھ کھڑا کرے، نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھی وہ ہینڈ ریز کریں. آپ دو، باقی سب نے پڑھی بھی ہے. کہاں موقع ملا آپ کو؟ عمرے میں جا کے موقع ملا. ادھر تو کبھی نہیں پڑھی نا، مسجد میں جب کسی کے فنرل میں جاتے ہیں. جی آپ کا تھا کتنے اجر کی بات ہے، تو یہ طریقہ بھی آنا چاہیے اور اس کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ شاید اللہ ہمارے جنازے پہ بھی کسی کو بھیج دے جو پڑھے، اور یہ لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ دوسرا وقت کون سا ہوگا کہ جس میں نماز جنازہ کا وقت. تیسرا موقع، اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درشی پڑھنا مسنون ہے، یا اس کو نوٹ کیجئے، اذان سننے کے بعد. آج ایک اور ظلم ہوا کہ سننے کے بعد کی تو بات کم ہوگی، اذان سے پہلے شروع ہو گیا درود. تو بس ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز میں ہم اپنی مرضی ضرور کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی معاملے میں. حدیث دیکھتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کہو جو کچھ مؤذن کہتا ہے، یعنی ہر جملے کے بعد وہی جملہ دہرانا. کہتے ہیں شعور کے ساتھ ایک اذان کا ضرور کہا کریں. ٹھیک ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا. یہ آپ کی کسر نفسی ہے، امید نہیں بلکہ یقین تھا، لیکن آپ اپنے اوپر لے کر اس کو اس طرح نہیں کہہ رہے تھے کہ یقیناً مجھے ملے گا. لہٰذا میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا جو کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اذان سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جانا چاہیے، اور یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. دیکھیے، دعا، اذان اور نماز کے جو بیچ کا وقت ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس وقت اگر آپ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو گمان رکھیے کہ عام وقتوں کی نسبت زیادہ جلدی قبول ہوگی. پھر چوتھا وقت کیا ہے؟ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے. یعنی کوئی خاص وقت نہ بھی ہو تو درشری پڑھنے کے لیے کوئی ایک وقت ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں یہ کتنی ایمان کو بڑھانے والی بات ہے کہ جب جس جگہ بھی انسان پڑے گا اللہ کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے. پہلی بات دیکھیے کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبروں پہ جمع ہونا اور وہاں خوشبوئیں اور عطر اور جھنڈیاں لگانا اور اس طرح کے کام کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک الگ روایت سے بھی ملتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی پیروی نہ کرنا, کیونکہ ان کا جب کوئی بڑا شخص, کوئی نبی یا کوئی نیک شخص مرتا تھا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے یا ادھر جا کے اس طرح کے کام کرتے تھے. کتنا واضح حکم ہے. اس کے باوجود بات مسجدوں کے انڈر ایسی قبریں ہوتی ہیں جہاں عرس اور میلے لگتے ہیں. کبھی آپ کسی قبر پہ جائیں جس کو لوگ مزار کہتے ہیں تو اس کے ساتھ مسجد ہوتی ہے, تو مسجد میں لوگ نماز پڑھاتے ہیں نا, مولوی صاحب ہی ہوں گے نا, ان کو یہ حدیث نہیں پہنچتی. حکم ہی نہیں قبر بنا کر اس پہ مسجد بنانا جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ شرک ہی ایک ماج گئے. آپ کہیں گے اللہ کے نبی کی قبر کیوں ہے, تو آپ کے لیے کہ مسجد پہلے سے موجود تھی اور آج وہ مسجد نبی کے اندر آپ کی جگہ آ گئی, پہلے تو وہ آپ کا گھر تھا, ایکسٹینشنز میں آگے بڑھ گئی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس کی سنت سے دلیل نہ ملے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ تم جہاں کہیں بھی مجھ پر درود بھیجتے رہو تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا. اب آپ بتائیے کہ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے جب چاہے کرے. تو اب اس کے لیے انسان اپنے پاس سے بہت ساری اور چیزیں رکھے, لے کر چلے آگے, کیسے ہوگا؟ اسی بک میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو خاص طور پہ ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی آئیں اور وہ مجھ سے درود کا تحفہ لینے آئے ہیں, تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی. درود ایک قسم کا تحفہ ہے نا, ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا. اب جب تحفہ ہے تو آپ کسی کو گفٹ دینا چاہے تو کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکم, آ جائیں ذرا, میں نے آپ کو ایک گفٹ دینا ہے, مجھ سے لے جائیں, اور اپنے بڑوں کو بلائیں گے؟ نہیں بلاتے نا. تحفہ تو ہم اتنے طریقے سے, عزت سے, سلیقے سے پیش کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت درود بھیجتے وقت ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں. کل بھی کوئی ساتھی تھی تو بتا رہی تھی کہ وہ کسی اس طرح کے میلاد میں گئیں اور انہوں نے تو وہاں جا کے اب چھوٹی سی بات ہی کرنی تھی, لیکن وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ ایون خواتین منہ سے کہہ رہی تھی کہ خاموش ہو جائیں, اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں, بچوں کے شور سے وہ ڈسٹرب ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ یہ ساری باتیں لوگ بےچارے کرتے تو شوق سے ہی ہیں نا, علم کی کمی ہے, محبت بھی ہے, اچھے خیالات بھی ہیں, تو اس علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس کتاب کی ریکارڈنگ ہی اگر ہم اپنے دوستوں تک پہنچا دیں تو اگلے سال سے پہلے کئی چیزیں پوری ہوں گی. کتنا کچھ ہے اس بک میں, کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں, اللہ کے نبی کا حلیہ اور آپ کی ساری چیزیں. تو بغیر علم کے ہم جب لوگوں کو روک ٹوک کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ پھر اس سے مائنڈ بھی کرتے ہیں. اگلی حدیث اسی مسئلے کی پڑھ لیتے ہیں. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی فإن اللہ وکل بی ملکن عند قبری فإذا صلى علی رجل من امتی قال لی ذالک الملک یا محمد ان فلان ابن فلان صل علیک الساعت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا, جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھ سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے, اسے دہلمی نے روایت کیا ہے, یہ حدیث کی کتاب ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے کر دیا. اب دیکھیے اس سے بھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ بذات خود صرف قبر پہ جا کر درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ سب جو جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر ہم پورے تفصیل سے سکون سے کھڑے ہو کے درود پڑھیں, دعائیں مانگیں, تو دوسروں کا حق مارا جاتا ہے. تو درود آپ کہیں بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے نبی پر پہنچا دیتا ہے. ایک تیسری روایت بھی اسی مسئلے کی ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام
من امت السلام.
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے ہیں. اسے نسائی نے روایت کیا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر فرشتے مقرر ہیں تو پھر اللہ کے نبی تو گھر گھر میں سے درود وصول کرنے نہیں آتے ہوں گے نا. یہ بات تو ادب کے بھی خلاف ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سنت طریقے سے ہمیں کام کرنے کی توفیق دیں. انشاءاللہ یہ آگے کنٹینیو ہوگا ٹاپک. ٹھیک
ہے. Thank you.